وقت کو نظر انداز کیا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای کی قیادت صرف ایران تک محدود نہیں رہی، ان کے خطبات خاص طور پر مسئلے فلسطین، امریکہ پر عدم اعتماد، امت مسلمہ کی وحدت اور اسلامی تمدن نوین کے عنوانات عالم اسلام میں فکری بیداری کا باعث بنے ہیں۔ ان کی یہ بصیرت کی مسلم اقوام کو خود اعتمادی، خود کفالت اور علم و تحقیق کی بنیاد پر کھڑا ہونا ہوگا۔ آگے چل کے انہوں نے لکھا ہے کہ آج اسلامی دنیا میں سنجیدگی سے زیر بحث ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کی خاص توجہ نوجوان نسل پر مرکوز رہی ہے۔ ان کے متعدد پیغامات اور نصیحتیں نوجوانوں کو دین، علم، اخلاق اور جدوجہد کے میدانوں میں سرگرم رکھنے کے لیے سنگ میل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ وہ بارہا فرماتے ہیں کہ جوان کو چاہیے کہ علم حاصل کریں، بصیرت پیدا کریں اور دشمن کی سازشوں کو پہچانیں۔ ان کی سیاست نہ افراد پر مبنی ہے، نہ تفرید پر، نہ وہ مغرب کے اندھے مقلد ہیں، نہ بلا وجہ ٹکراؤ کے حامی۔ وہ باعزت سفارت، اصولی مزاحمت اور داخلی خود کے فلت کے قائل ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران نے عالمی سطح پر اپنے تشخص کو محفوظ رکھا اور ایک باوقار ملت کے طور پر دنیا میں ابھرا۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ کی مدبرانہ قیادت در حقیقت عصر حاضر میں الہی قیادت کی ایک زندہ مثال ہے۔ انہوں نے دنیا کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر قیادت علم، تقویٰ، اخلاص اور بصیرت پر مبنی ہو تو ایک ملت نہ صرف اپنی خودی کو بچا سکتی ہے بلکہ عالمی سطح پر بھی رہنما کردار ادا کر سکتی ہے۔
جی جناب، مرزا مشتاق علی صاحب لکھنؤ ہندوستان سے آپ نے یہ خط ہمارے لیے روانہ کیا اور بہت شکریہ۔ بہن نائد انوری، کیسا لگا؟
بہت اچھا، اور میں نے بھی چاہا کہ رک رک کر تھوڑا پڑھوں کہ جو مطالب اور جو مفہوم کے لحاظ سے جو مطلب بیان کیا گیا ہے اسے ہم اپنے سامعین تک پہنچا سکیں۔
جی ہاں بالکل، اور میں یہاں پر الفاظ کا چناؤ اور خاص طور پر رہبر انقلاب اسلامی کی مدبرانہ قیادت کے حوالے سے مختلف جو پہلو تھے ان پر انہوں نے بڑی جو ہے وہ دقت نظر کے ساتھ جو ہے وہ
گہرائی سے
جو ہے وہ روشنی ڈالی ہے، اور یہاں پر واقعا ہے بھی ایسا ہی کہ جس طریقے سے جناب مرزا مشتاق علی صاحب نے تحریر کیا ہے کہ آپ کی قیادت، رہنمائی ملت ایران ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے آزاد منش انسانوں کے لیے ایک مثالی نمونہ بن کر جو ہے وہ ابھری ہے، اور یہ جنگ کے 12 روزہ ایام ہوں یا اس کے علاوہ جہاں پر بھی ملت ایران پر سامراجی طاقتوں نے دباؤ بڑھانے کی کوشش کی ہے، وہاں پر رہبر انقلاب اسلامی نے اپنے رہنما ارشادات کے ذریعے سے ملت کو حوصلہ، قوت اور ایک سربلندی کے راستے کی طرف جو ہے وہ گامزن کیا ہے۔ بہرحال اتنے زیادہ بہترین انداز میں خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میرے پاس جو ہے وہ الفاظوں کی کمی کچھ مجھے محسوس ہو رہی ہے۔
بالکل ایسا ہی ہے، اور دیکھا جائے تو واقعی میں انہوں نے ساری چیزیں اتنے اچھے انداز میں یہاں تحریر کی اور بیان کی ہیں کہ ہمارے پاس اب الفاظ ہی نہیں رہے کہ اس بارے میں ہم کچھ اپنی رائے
پیش کر پائیں۔ لہٰذا ہم شکریہ ادا کریں گے، اور خاص طور پر یہ بھی درخواست کریں گے کہ ممکن ہو سکے آپ کے لیے تو آئندہ بھی اسی طریقے سے ہمارے لیے اچھی اچھی تحریر جس میں الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ بالکل جو ہے بموقع ہو، اور پڑھنے والا اور سننے والا دونوں جو ہے وہ محظوظ ہوں، تو آپ نے واقعاً ایک تحریر کا، ایک حقیقی تحریر کا حق ادا کیا ہے۔ بہت شکریہ، اور یہاں پر بہن ناہید انوری میں آپ کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور خاص طور پر جو ہے سامعین کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ جو بہترین انداز میں جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے اپنی آواز کو دنیا کے گوشوں کنار تک پہنچاتے ہیں۔ پروگرام بزم دوستاں، آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔
جی ہاں، پروگرام کو آگے بڑھا رہے ہیں. خط و کتابت کا سلسلہ اسی طرح سے جاری و ساری ہے، اور یہ خط ارسال کیا ہے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے صدر مقام مظفر آباد سے اشرف علی شیرازی صاحب نے، اور لکھا ہے کہ گزشتہ چند برسوں سے مشرق وسطی میں تناؤ کی فضا بدستور گہری ہوتی جا رہی ہے، اور اس کشیدگی کے ماحول میں ایران کے خلاف اسرائیل و امریکہ کی بڑھتی ہوئی جنگجویانہ پالیسی نے نہ صرف خطے کو بلکہ پوری دنیا کو خطرناک انجام کی طرف دھکیل دیا ہے. ایران جو اقوام متحدہ کا باضابطہ رکن اور مشرق وسطی کا ایک بااثر ملک ہے، بارہا اسرائیل و امریکہ کے الزامات کا نشانہ بنتا آیا ہے. نیوکلیئر پروگرام سے متعلق تنازعات کے باوجود ایران نے بارہا بین الاقوامی قوانین کی پابندی کی یقین دہانی کرائی ہے اور آئی اے ای اے کے معائنے کو قبول کیا. اس کے باوجود اسرائیل نے حالیہ بیانات اور خفیہ کاروائیوں کے ذریعے اور امریکہ نے اقتصادی پابندیوں عسکری اشاروں کے ذریعے ایران کو اشتعال دلانے کی کوشش کی ہے. اگر اسرائیل یا امریکہ نے ایران پر براہ راست فوجی حملہ کیا ہے، یہ نہ صرف اقوام متحدہ کے چارٹر کی صریح خلاف ورزی ہے بلکہ عالمی نظام امن کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہے جو ہمیشہ باقی رہے گا. لیکن بین الاقوامی قانون میں کسی بھی خود مختار ریاست پر بلا اشتعال حملہ ایک جارحیت شمار ہوتا ہے، جس کا جواز نہ تو پیشگی دفاع میں ملتا ہے اور نہ ہی شبہ کی بنیاد پر دیا جا سکتا ہے. ایران پر حملہ صرف ایک ملک پر حملہ نہیں ہے بلکہ یہ پورے خطے کو جنگ کی لپیٹنے کے مترادف ہے. خلیج فارس کے ممالک بھی براہ راست یا بالواسطہ اس جنگ کی زد میں آ گئے ہیں، اور تیل کی عالمی رسد کو سنگین خطرات لاحق ہو گئے ہیں. عالمی منڈیوں میں بحرانی کیفیت پیدا ہوئی اور دنیا ایک اور معاشی بدحالی کے دہانے پر پہنچ چکی ہے. بعض مسلم ممالک نے اس نازک موقع پر اپنے سفارتی، سیاسی اور میڈیا ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے ایران پر اسرائیل کی جارحیت کی مذمت کی ہے. ایران پر کسی بھی قسم کا جارحانہ حملہ دراصل پورے عالم اسلام کی خود مختاری کے خلاف اقدام ہے.
جی جناب، اشرف علی شیرازی صاحب مظفر آباد پاکستان کے زیر انتظام کشمیر سے آپ نے یہ ہمیں تحریر روانہ کی ہے، بہت شکریہ، بہت نوازش. اور میں یہاں پر اپنے سامعین اور بہن ناہید انوری آپ کی خدمت میں بھی عرض کرتا چلوں کہ ہمارے سامعین اس طرح کے تحریریں روزانہ کی بنیاد پر ہمیں جو ہے وہ ارسال کرتے ہیں، اور ہم ان تحریروں کو اور ان خطوط کو منتخب کرتے ہیں کہ جس کے اندر ایک پیغام جو ہے وہ جا رہا ہوتا ہے. لہذا سامعین دوستوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ ایسی تحریر روانہ کریں اور ایسے جو ہے مطالب کو بیان کریں کہ جس سے کوئی پیغام جائے، جیسا کہ ابھی تک ہم نے جو بھی تحریر پروگراموں میں شامل کی ہے اس سے ایک پیغام جاتا ہے. چاہے وہ پیغام جو ہے وہ اتحاد کا ہے، وہ پیغام جو ہے وہ یکجہتی کا ہے، اور اسی طریقے سے حقائق پر مبنی خبروں کے اعتبار سے. جناب اشرف علی صاحب نے بھی کچھ حقائق پر روشنی ڈالی اور پیغام یہ دیا کہ ایران ایک آزاد خود مختار ملک ہے، اور اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے یہ جارحیت کسی بھی صورت قابل قبول نہیں ہے، اور اس پر اگر کوئی اپنی طرف سے انجانے قسم کے خیالات پیش کر رہا ہے تو یہ صرف اور صرف اس کا وہم و گمان ہے. بہرحال بہت شکریہ، بہت نوازش. اور بہن ناہید انوری، ہم یہاں پر ان سامعین کے لیے کہ جنہوں نے ہمیں تحریریں روانہ کر رکھی ہیں اور وہ اس انتظار میں ہیں کہ ان کی تحریر پروگرام میں شامل کی جائے، تو ان کی خدمت میں یہ عرض کر دینا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلد آنے والے پروگراموں میں ان کی تحریروں کو بھی پروگرام میں شامل کیا جائے گا، انتظار فرمائیں. بہن ناہید انوری، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے. چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں. اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور میں ناہید انوری آپ سے اجازت چاہیں گے. جہاں رہیں سلامت رہیں.
خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام بزم دوستان سماعت فرما رہے تھے۔ پروگرام آپ کو کیسا لگا اس بارے میں ضرور ہمیں بتائیے گا۔ اور اب پیش ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ سامعین، پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر ہیں، قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام میں ہم ایران، پاکستان اور ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں اور مقالوں پر نظر ڈالیں گے۔ پہلے ایران سے شائع ہونے والے اخبارات کی سرخیوں پر ایک نظر۔ روزنامہ کیہان: دنیا کی نظروں کے سامنے 20 لاکھ لوگوں کا اجباری کوچ اور قتل عام۔ ہلال احمر سوسائٹی کے سربراہ: بین الاقوامی اداروں کو اپنی ذمہ داریوں کو صحیح ڈھنگ سے نبھانا چاہیے۔ ہم نہیں چاہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے، مگر اس کے لیے تیار ہیں عراقچی۔ ایران پر حملے میں ٹرمپ ناکام، امریکہ کے کچھ اداروں اور لوگوں کا خیال۔ غیر ملکی صحافیوں نے تہران میں اسرائیلی میزائل حملے کی جگہ کا دورہ کیا۔ روزنامہ اطلاعات کی سرخیاں: امریکی انتظامیہ کے سابق اہلکار کا اعتراف، ایران پر حملے سے اپنے مقاصد حاصل نہیں ہوئے۔ شام: افراتفری اور تنازع کا شکار، اسرائیل جوابی حملے کے ساتھ میدان میں۔ پوتین، ٹرمپ اور شی جنگ کی چین میں ملاقات کے امکانات بڑھے۔ کرپٹو کرنسی پر ٹرمپ کے دستخط پر بازار کا شدید رد عمل۔ نسل اور جنس کے قطع نظر، لوگوں کی خدمت کرنے کی اب ہماری باری ہے، صدر پزشکیان۔ اور اب پاکستان سے شائع ہونے والے اخبارات پر ایک نظر۔ پہلے روزنامہ جسارت کی کچھ سرخیاں: اسرائیلی جارحیت تھم نہ سکی، غزہ میں خوراک کے منتظر 37 افراد سمیت 104 فلسطینی شہید۔ دبئی کی کمپنی نے پاکستانیوں کے لیے سینکڑوں ملازمتوں کا اعلان کر دیا۔ ویتنام: سیاحوں کی کشتی ڈوبنے سے 27 افراد ہلاک۔ پاکستان کا موجودہ کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس 22 سال بعد سب سے زیادہ ریکارڈ، وزیر اعظم کا معاشی ٹیم کو خراج تحسین۔ ملکی حالات اتنے اچھے نہیں جتنے حکومت بتا رہی ہے، ڈاکٹر حفیظ پاشا۔ ڈھاکہ میں جماعت اسلامی بنگلہ دیش کا بڑا جلسہ، انتخابی نظام میں اصلاحات کا مطالبہ۔ اور اب اخبار، معاف فرمائیے گا، اور اب اخبار ایکسپریس نیوز کی کچھ سرخیاں: پینٹاگون نے ایرانی جوہری تنصیبات کی تباہی کے حوالے سے میڈیا رپورٹس کو مسترد کر دیا۔ تھانہ بکاخیل پر حملہ ناکام، وزیر داخلہ کا خیبر پختونخوا پولیس کو خراج تحسین۔ غزہ میں 35 دن کا نو مولود بچہ بھوک سے جان کی بازی ہار گیا، اسرائیلی ناکہ بندی جاری۔ ٹرمپ کی 5 طیارے مار گرانے کی تصدیق پر مودی قوم کو سچ بتائیں راہل گاندھی۔ مستقل جنگ بندی کی طرف پیش رفت کے بغیر عارضی معاہدہ ممکن نہیں، حماس۔ سامعین، روزنامہ جنگ کے ادارے کا آج کا عنوان ہے قومی معیشت، اچھی خبریں۔ اخبار لکھتا ہے کہ قومی معیشت 3 سال پہلے تک ابتری و زبون حالی کی جس دلدل میں پھنسی ہوئی تھی اور ملک دیوالیہ ہونے کے جس شدید خطرے سے دوچار ہو چکا تھا، اس کے باعث معاشی بحالی کی حوالی معاف فرمائیے گا اس کے باعث معاشی بحالی کے حوالے مقامی اور عالمی سطح پر کوئی خوش امیدی نظر نہیں آتی تھی۔ تاہم اس کے بعد معاشی ڈھانچے میں بنیادی اصلاحات کے لیے مشکل فیصلوں کا سلسلہ شروع ہوا، جسے موجودہ دور حکومت میں تیزی سے آگے بڑھایا گیا، اور الحمدللہ اس کے مثبت اثرات کے بیرونی شعبے کی اہم پیش رفت کے حوالے سے گزشتہ روز جو اعلامیہ جاری کیا گیا ہے وہ نہایت امید افزا ہے۔ اس کے مطابق جون 2025 میں پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ 32,80,00,000 سرپلس پر بند ہوا، جس کے بعد پورے مالی سال کا سرپلس 2,10,00,000,000 سے تجاوز کر گیا۔ یہ 14 سال بعد سالانہ سرپلس اور 22 سال میں سب سے بڑا سرپلس ہے۔ رینل انفیکٹو ایکسچینج ریٹ انڈیکس مزید کم ہو کر 96.6 پر آ گیا، جس سے روپے کی ڈالر کے مقابلے میں مسابقت بڑھی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ کے بھی ترقی کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے ایس ای این انڈیکس کی 140,000 پوائنٹس کی تاریخی سطح عبور کر لی ہے، اور مارکیٹ میں مجموعی قدر 16,800 ارب روپے یعنی تقریباً 60 ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ہے۔ زر مبادلہ کے مجموعی ذخائر میں بھی ایک طویل مدت کے بعد 19 ارب ڈالر سے تجاوز کر چکے ہیں۔ اس کے ساتھ آئی ٹی کے شعبے نے قومی معیشت کی تیز رفتار ترقی کے نئے امکانات روشن کر دیے ہیں۔ وفاقی وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے بقول جون میں اختتام پذیر ہونے والی مالی سال کے دوران پاکستان کی آئی ٹی ایزو اور فری لانسز کی برآمد 3.8 ارب ڈالر کے ریکارڈ سطح پر پہنچ گئی ہے۔ پاکستان کے باصلاحیت آئی ٹی ماہرین، اسٹارٹ اپس اور فری لانس اپنی انتھک کوششوں سے پاکستان کو عالمی ٹیک فورس بنانے میں مشغول ہیں۔ ان کی کاوشوں کے نتیجے میں آئی ٹی برآمدات میں مجموعی طور پر 18% کا اضافہ ہوا ہے۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ ڈیجیٹل پاکستان بنانے میں کامیابی حاصل کر لی گئی تو ہماری مجموعی قومی پیداوار 2 گنا ہو جائے گی۔ انہوں نے توقع ظاہر کی ہے کہ آئندہ چند برسوں میں یہ ہدف پورا ہو جائے گا۔ بلا شبہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا شعبہ دنیا بھر میں سب سے زیادہ تیزی سے ترقی کر رہا ہے۔ پاکستان کی باصلاحیت افرادی قوت کو اس ٹیکنالوجی نے ملک کے اندر ہی رہتے ہوئے زر مبادلہ کمانے کے لامحدود مواقع فراہم کیے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آئی ٹی کی ترقی کو موجودہ معاشی حکمت کا رونگ نے اپنی اولین ترجیحات میں شامل کر رکھا ہے۔ اس کا اظہار وزیر انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی نے ان الفاظ میں کیا ہے کہ قومی بجٹ بنانے میں سخت مشکلات، بجلی کے مسائل اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط کے باوجود وزارت آئی ٹی کو اس کے مطالبے کے مطابق مالی وسائل فراہم کیے گئے۔ اس ادارے کے آخر میں یہ کہا گیا ہے کہ مجموعی قومی معیشت کی اس خوش آئند صورتحال کے باوجود بڑی زرعی فصلوں کی پیداوار میں کمی اور مہنگائی میں اثر نو اضافہ کروڑوں پاکستانیوں کے لیے بہرحال پریشان کن ہے، جس کی وجہ سے حکومت کو ان حوالوں سے بھی بہتری کے اقدامات جلد عمل میں لانے چاہیے۔ اور سامعین، اب ہندوستان سے شائع ہونے والے اخبارات۔ پہلے روزنامہ اودھ نامہ۔ غزہ سے مزید یرغمالیوں کو بہت ہی جلد رہا کیا جائے گا، ٹرمپ کا دعویٰ۔ امریکی ایلچی کا اعلان، شام اور اسرائیل کے بیچ سویدا میں جنگ بندی پر اتفاق، جنگ بندی کے بعد جھڑپیں جاری۔ ترکیے اور عرب ممالک ثالثی کا کردار ادا کریں، دروزی رہنما۔ اوباما حکام نے روسی مذاکرات کے بارے میں غلط معلومات پھیلائی تھیں۔ کبارڈ، ضرورت پڑنے پر اسرائیل کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں حزب اللہ رہنما۔ شام پر اسرائیل جارحیت کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس۔ روزنامہ انقلاب، فلسطین حامی موسیقاروں کے لیے برطانوی بینڈ کا اعلان اتحاد۔ میک ان انڈیا محض نعرہ ہے، ہم صرف چینی کل پرزے جوڑتے ہیں، راہل گاندھی۔ نتن یاہو خود ہی اپنے فوجیوں کی رہائی کے خواہش مند نہیں ہیں، حماس۔ شامی صوبے سویدا میں مسلح گروہوں کے درمیان لڑائی ختم، شامی حکومت کا بیان۔ روزنامہ قومی آواز، اسرائیل کا فلسطینیوں کو غزہ سے نکالنے کے لیے امریکہ سے مدد کا مطالبہ۔ جنگ کے لیے امریکہ کے پاس صرف 8 دن کا اسلحہ ہے، سابق امریکی فوجی افسر کا دعویٰ۔ راجستھان اور یو پی میں بارش کا قہر، ہماچل پردیش میں سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث تباہی، 230 سڑکیں بند، 116 اموات، 1220 کروڑ کا نقصان۔ سامعین، اخبار اردو ٹائمز بمبئی نے ایک اداریہ چھاپا ہے جس کا عنوان ہے غزہ قحط کی دہلیز پر۔ اخبار لکھتا ہے کہ غزہ آج جس کرب تباہی اور بھوک کا سامنا کر رہا ہے وہ صرف ایک انسانی بحران نہیں ہے بلکہ جدید دنیا کی اجتماعی اخلاقی شکست بھی ہے۔ ایک ایسا علاقہ جس کے ہر گلی، ہر محلے اور ہر گھر سے بھوک، بیماری اور بے کسی کی آہیں اٹھ رہی ہیں، جہاں بچے، مائیں، بزرگ اور بیمار افراد خوراک کے لیے ٹکڑے، دوا کی ایک خوراک اور زندگی کے ایک سانس کے لیے ترس رہے ہیں۔ یہ وہی غزہ ہے جو 1.5 سال سے مسلسل اسرائیلی بربریت اور ناکے بندی کا شکار ہے، ایک غیر انسانی محاصرہ جس نے ایک پوری نسل کو آزادی، خوشحالی، حتیٰ کہ زندگی کی بنیادی ضروریات سے بھی محروم کر دیا ہے۔ آج صورتحال اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ بین الاقوامی ادارے قحط کے خطرے کی گھنٹی بجا چکے ہیں اور لاکھوں انسانوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں۔ عالمی ادارہ صحت کی رپورٹیں کہتی ہیں کہ ہزاروں بچے شدید غذائی قلت کا شکار ہو چکے ہیں، اسپتال بند ہو رہے ہیں کیونکہ وہاں ایندھن ختم ہو چکا ہے، طبی عملہ نہ دوائیں رکھتا ہے، نہ آلات، نہ بجلی، خوراک کی کمی ہے، اور خوراک کی کمی اتنی شدید ہے کہ لوگ جان جوکھم میں ڈال کر امدادی ٹرکوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور ان پر بھی فائرنگ کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ کسی قدرتی آفت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ ایک منظم سیاسی و عسکری پالیسی کا شاخصانہ ہے۔ اسرائیلی ریاست نے جس بے دردی سے غزہ کو ایک کھلی جیل بلکہ اب تو دنیا کے سب سے بڑے قبرستان میں تبدیل کر دیا ہے، وہ بین الاقوامی انسانی قوانین کی نہ صرف کھلی ہوئی خلاف ورزی ہے بلکہ ان قوانین کے ساتھ بھی چیلنج کرتی ہے۔ عالمی برادری کی خاموشی منافقت سے کم نہیں ہے۔ ایک طرف انسانی حقوق، امن اور آزادی کے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں اور دوسری طرف غزہ کے عوام کو اجتماعی سزا دی جا رہی ہے۔ اقوام متحدہ، یورپی یونین، عرب لیگ، OIC سب کے سب خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے جاری کردہ اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ غزہ کی پوری آبادی بحران کی شدت میں گھری ہوئی ہے اور تقریباً 500,000 افراد قحط کے حقیقی خطرے سے دوچار ہیں۔ اگر امدادی رسائی کو فوری اور بغیر کسی رکاوٹ کے بحال نہ کیا گیا تو آنے والے دنوں میں ایک انسانی المیہ پوری شدت سے ظاہر ہوگا جس کی ذمہ داری صرف ظالم اور قابض اسرائیل پر نہیں بلکہ اس خاموش عالمی نظام پر بھی عائد ہوگی جو خاموش تماشائی بنا ہوا ہے۔ تو سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام آئینۂ صحافت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، اسلام میں علم کے حصول پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو علم حاصل کرنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس کی خواہش یہ ہے کہ مسلمان علمی میدان میں ترقی کریں اور کسی سے بھی وہ پیچھے نہ رہنے پائیں، اور علم میں وہ اتنا آگے رہیں کہ وہ رہنما رہیں اور لوگ ان سے کچھ سیکھیں۔ اس سلسلے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آئمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال میں بہت زور دیا گیا ہے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کر رہے ہیں پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارا آج کا پروگرام بھی آپ بغور سنیں گے، یقیناً آپ کے لیے مفید واقع ہوگا۔ آپ کے علم میں ہے کہ رامین اور محمد دونوں دوست آج یونیورسٹی سے پیدل ہاسٹل آ رہے ہیں۔ ہاسٹل یونیورسٹی سے کچھ ہی فاصلے پر ہے۔ دونوں راستے میں اپنے گھر والوں اور فیملی ممبران کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں۔ محمد اپنے بیگ سے ایک تصویر نکالتا ہے اور اسے رامین کو دکھاتا ہے۔ یہ محمد کے گھر والوں کی تصویر ہے۔ اگر آپ محمد اور اس کے گھر والوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پروگرام کے آخر تک آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ تو حسب معمول، سب سے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ اور ان کا ترجمہ سنیے اور انہیں اپنی نوٹ بک میں درج کر لیجیے۔
تھو،
تم،
کھوجائی،
کہاں کے رہنے والے ہو؟
شیراز۔
شیراز ایران کے ایک شہر کا نام ہے۔
شیرازیم،
میں شیراز کا رہنے والا ہوں۔
ہستی،
موجودگی پر دلالت کرتا ہے مخاطب کے لیے۔
خانواده،
گھرانہ یا کنبہ۔
خانواده من،
میرا خاندان یا اہل خانہ۔
در شیراز،
شیراز میں۔
چه کار است،
کیا کام کرتے ہیں؟
او،
وہ،
است،
ہے۔
او چه کار است،
وہ کیا کام کرتا ہے؟
پدرم،
میرے والد۔
پولیس،
پولیس۔
پدرت،
تمہارے والد۔
معلم،
استاد یا ٹیچر۔
مادرم،
میری والدہ۔
چه کار میکند،
کیا کام کرتے ہیں؟
خاندار،
خاندار۔
نیست،
نہیں۔
اکس،
فوٹو یا تصویر۔
خانم،
خاتون یا محترمہ۔
این خانم،
یہ خاتون۔
مادرت،
تمہاری والدہ۔
مادر بزرگ،
مادر بزرگ دادی یا نانی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور فارسی میں دونوں کے لیے بطور یکساں مادر بزرگ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔
دختر،
بیٹی یا لڑکی۔
خواہر،
بہن۔
خواہرت است،
آپ کی بہن ہے۔
خواہرم است،
میری بہن ہے۔
دانش آموز،
اسکول کے طالب علم کے لیے دانش آموز کی اصطلاح استعمال ہوتی ہے۔ Thank you. عزیز سامعین، اب جب کہ آپ نے مشکل الفاظ اور ان کا ترجمہ سن لیا ہے، تو محمد اور رامین کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے، آئیے وہ سنتے ہیں.
رامین، تو کجائی ہستی؟
رامین، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟
من شیرازی ہستم، خانواده من در شیراز هستند.
میں شیراز کا رہنے والا ہوں، میرے گھر والے بھی شیراز میں آباد ہیں.
پدر تو چه کاره است؟
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم پولیس است.
میرے والد پولیس اہلکار ہیں.
مادرت چه کار می کند؟
آپ کی والدہ کیا کام کرتی ہیں؟
او خاندار است.
وہ ایک گھریلو خاتون ہیں، خاندار ہیں.
مادر من کار می کند، او مترجم است.
میری والدہ ملازمت کرتی ہیں، وہ ایک مترجم ہیں.
پدرت چه کار است؟
تمہارے والد کیا کام کرتے ہیں؟
پدرم معلم است، این عکس خانواده من است.
میرے والد ٹیچر ہیں، یہ میرے گھر والوں کا فوٹو ہے. سامعین، ایک بار پھر محمد اور رامین کی گفتگو غور سے سنیے. اس مرتبہ اردو ترجمہ پیش نہیں کیا جا رہا.
رامین، تو کجائی ہستی؟
من شیرازی هستم، خانواده من در شیراز هستند.
پدر تو چه کاره است؟
پدرم پلیس است.
مادرت چه کار می کند؟
او خانه‌دار است.
مادر من کار می کند، او مترجم است.
پدرت چه کار است؟
پدرم معلم است، این عکس خانواده من است.
سامعین، رامین محمد سے تصویر لیتا ہے. یہ ایک گروپ فوٹو ہے کہ جس میں محمد کے گھر والوں کی تصاویر موجود ہیں. رامین تصویر کو دیکھتا ہے اور پھر محمد سے سوال کرتا ہے،
این آقا پدرت است؟
کیا یہ تمہارے والد ہیں؟
بله، این آقا پدر من است، او معلم است.
جی ہاں، یہ میرے والد ہیں، یہ اسکول ٹیچر ہیں.
این خانم مادرت است؟
یہ تمہاری والدہ ہیں؟
نه، او مادر بزرگم است، این خانم مادر من است.
نہیں، یہ میری دادی ہیں اور یہ تصویر میری والدہ کی ہے.
و این دختر خواهرت است؟
اور یہ لڑکی تمہاری بہن ہے؟
بله، این خواهرم است، او دانش آموز است.
جی ہاں، یہ میری بہن ہے، یہ اسکول طالبہ ہے. سامین، آئیے ایک بار پھر یہی گفتگو دوبارہ سنتے ہیں.
این آقا پدرت است؟
بله، این آقا پدر من است، او معلم است.
این خانم مادرت است؟
نه، او مادر بزرگم است، این خانم مادر من است.
و این دختر خواهرت است؟
بله، این خواهرم است، او دانش آموز است.
سامین، رامین تصویر کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اسے محمد کو واپس لوٹا دیتا ہے. وہ محمد سے کہتا ہے کہ وہ اپنی تصاویر کا البم کمرے میں جا کر دکھائے گا. محمد تصویر کو اپنے بیگ میں رکھ لیتا ہے. دونوں اپنے کمرے کی طرف چل پڑتے ہیں. وہ بہت تھکے ہوئے ہیں اور فی الحال آرام کرنا چاہتے ہیں.
سامعین، ریڈیو تہران سے اب پیش خدمت ہے خبروں کا دوسرا بلیٹن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبر نامے کے ساتھ میں ہاشم علی۔ پہلے خاص خاص خبروں کی سرخیاں۔ ہم بین الاقوامی قوانین کے پابند ہیں، لیکن زور زبردستی اور یہ مطالبہ ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ ایرانی قوم کو اس کے مسلمہ حق سے محروم کر دیا جائے، صدر ایران۔ غزہ میں غاصب سے ہونی فوجیوں کی درندگی اور بربریت میں شدت، کھانے کے لیے لائن میں کھڑے مظلوم فلسطینیوں پر وحشیانہ فائرنگ، درجنوں شہید۔ بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو ریلیف دی جائے، پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف۔ اور دہلی میں حکومت کی اپیل پر کل جماعتی میٹنگ، پیر سے شروع ہونے والے پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس چلانے کے بارے میں اپوزیشن کے ساتھ تبادلہ خیال۔ اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ ایران بین الاقوامی قوانین کا پابند ہے، لیکن زور زبردستی اور غیر قانونی مطالبہ ہرگز قبول نہیں کرے گا۔ صدر مملکت نے آرمینیا کے وزیر اعظم کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کی مکمل پابندی کرتے ہیں، لیکن نہ کسی کی زور زبردستی قبول کریں گے اور نہ ہی کوئی غیر قانونی مطالبہ تسلیم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کا جوہری پروگرام آئی اے ای اے کی نگرانی میں کام کر رہا تھا، اور بارہا یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ایران کا ایٹمی پروگرام مکمل طور پر پرامن ہے۔ صدر ایران نے اس گفتگو میں کہا کہ ان سبھی باتوں سے بڑھ کر ایٹمی اسلحہ بنانے کی ممانعت میں رہبر انقلاب اسلامی کا فتویٰ بھی موجود ہے، اس کے باوجود جھوٹے دعووں، غلط رپورٹوں اور بے بنیاد میڈیا پروپیگنڈوں کی بنیاد پر فیصلہ اور ہمارے خلاف جارحیت کی گئی اور ہماری ایٹمی تنصیبات کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم بین الاقوامی قوانین کے پابند ہیں، لیکن کسی بھی قسم کی زور زبردستی اور اس بات کو ہرگز قبول نہیں کریں گے کہ ملت ایران کو اس کے حقوق سے محروم کر دیا جائے۔ دوسری طرف وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے اپنے سوئس ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونی گفتگو میں غاصب صہیونی حکومت کی کھلی جارحیت کی حمایت اور توجیہ کے خطرناک نتائج کی جانب سے خبردار کیا ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں بعض یورپی ملکوں کے موقف کو قانون شکنی اور بین الاقوامی قوانین کی پامالی کی حمایت قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ روش نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں قانون شکنی کے معمول کی بات بن جانے اور بدامنی پھیلنے پر منتج ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ایران کے خلاف امریکہ اور صہیونی حکومت کی بلا اشتعال جارحیت اور اقوام متحدہ کے منشور اور بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہے، اور سبھی ملکوں کو متحد ہو کر اس کی مذمت اور جارحین کا مواخذہ کرنا چاہیے۔ سوئٹزرلینڈ کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونی گفتگو میں ایران کی ایٹمی تنصیبات پر فوجی حملے کی بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ایران کی ایٹمی تنصیبات پر فوجی حملے کو بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی قرار دیا اور کہا کہ بدامنی اور کشیدگی پھیلنے کی روک تھام ضروری ہے، اور ان کا ملک اس حوالے سے ڈپلومیسی کو فعال کرنے میں ہر قسم کے تعاون کے لیے تیار ہے۔ غزہ میں کھانا لینے کے لیے لائن میں لگے مزید درجنوں فلسطینی صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ سے موصول رپورٹ کے مطابق جنوبی غزہ کے علاقے رفح اور خان یونس میں دو امدادی مراکز کے سامنے امداد کے لیے لائن میں لگے فلسطینیوں پر صہیونی فوجیوں نے اندھا دھن فائرنگ کر دی۔ رپورٹوں کے مطابق غزہ میں اس وحشیانہ فائرنگ میں کم سے کم 32 فلسطینی شہید اور درجنوں دیگر زخمی ہو گئے ہیں۔ ایک عینی شاہد نے ابلاغیاتی ذرائع کو بتایا کہ صہیونی فوجی جس انداز میں فائرنگ کر رہے تھے اس سے ظاہر تھا کہ وہ بھکمری کا شکار ان فلسطینیوں کو جان سے مار دینے کی نیت سے فائرنگ کر رہے تھے۔ صہیونی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ کھانے کی لائن میں لگے فلسطینیوں پر فائرنگ صرف احتیاطی طور پر کی گئی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ غاصب صہیونی فوجی اس طرح کی احتیاطی فائرنگ میں روزانہ سینکڑوں فلسطینیوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے ایک صہیونی فوجی کو ہلاک اور 3 اسرائیلی ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے عسکری ونگ عز الدین القسام بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ انہوں نے فلسطین کی اسلامی جہاد موومنٹ کے عسکری ونگ قدس بریگیڈ کے ساتھ مل کر ایک مشترکہ کارروائی میں شجاعیہ کے علاقے میں اسرائیل کے 3 مرکبہ ٹینکوں کو تباہ کر دیا ہے۔ القسام بریگیڈ نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ انہوں نے شجاعیہ کے علاقے میں النصیرہ اسکول کے علاقے میں مرکبہ ٹینک پر سوار ایک صہیونی فوجی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اسرائیلی فوج جس نے غزہ کے عوام کے خلاف حملے اور نسل کشی کے جرائم کے آغاز سے لے کر اب تک اپنے ہلاک اور زخمی ہونے والے فوجیوں کی تعداد کے اعداد و شمار فراہم کرنے سے انکار کیا ہے اور اس سلسلے میں اپنے میڈیا پر سخت سینسرشپ کی پالیسی نافذ کر رکھی ہے، اعلان کیا ہے کہ 7 اکتوبر سے لے کر اب تک اسرائیلی فوج کی ہلاکتوں کی تعداد 894 تک بڑھ گئی ہے۔ حماس نے غزہ میں نسل کشی کے خلاف عالمی مہم کا مطالبہ کیا ہے۔ حماس نے مسلمین عالم اور حریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ 20 جولائی کو غزہ میں نسل کشی اور قتل عام روکنے کے لیے وسیع پیمانے پر مظاہرے کیے جائیں۔ فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے ایک بیان جاری کر کے غزہ میں غاصب صہیونی حکومت کے اقدامات کو نسل کشی اور منظم بھکمری پھیلانے سے تعبیر کیا ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم سبھی عرب اور غیر عرب اسلامی اقوام نیز دنیا کے حریت پسندوں سے اپیل کرتے ہیں کہ احتجاجی جلوسوں، مظاہروں، یکجہتی کے پروگراموں اور سیاسی، سفارتی اور پارلیمانی مہم کے ذریعے اور مزدور یونینوں اور طلبہ تنظیموں کے پلیٹ فارم سے غزہ میں صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف آواز اٹھائی جائے۔ حماس نے مطالبہ کیا ہے کہ غزہ کے نہتے اور بے گناہ عوام، بالخصوص بچوں، عورتوں اور بیماروں کے قتل عام، نسل کشی اور بھکمری پھیلانے پر مبنی صہیونی جرائم بے نقاب کیے جائیں۔ یہ خبریں ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ خبر رساں ذرائع کی رپورٹ کے مطابق فلسطینی حامیوں نے غزہ کی پٹی میں اسرائیلی فوج کے ہاتھوں اسکولوں اور اسپتالوں پر مسلسل بمباری کے خلاف سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں مظاہرہ کیا ہے۔ خبر رساں ذرائع کے مطابق اسٹاک ہوم کے آڈن پلان اسکوائر پر سینکڑوں مظاہرین جمع ہوئے اور پھر سویڈش پارلیمنٹ کی عمارت کی طرف مارچ کیا۔ مظاہرے کے شرکا نے فلسطینی پرچم اور ایسے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے جن پر اسرائیل غزہ کے بچوں کا قتل عام کر رہا ہے اور فلسطینی عوام کی نسل کشی بند کرو جیسے نعرے درج تھے۔ اسرائیلی حکومت کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی کا ذکر کرتے ہوئے سویڈن کے سرگرم کارکن لاسی ایرکس نے کہا کہ سویڈن کی ایک کمپنی کے حالیہ سروے کے مطابق ملک کے 75% لوگ غزہ میں اسرائیل کے اقدامات کے مخالف ہیں، لیکن سویڈن کی پارلیمنٹ میں کسی بھی سیاسی جماعت نے ان جرائم کی سنجیدگی سے مخالفت نہیں کی ہے۔ انہوں نے اسرائیلی حکومت کے بائیکاٹ اور اسٹاک ہوم سے اس کے سفیر کو نکالنے کا بھی مطالبہ کیا ہے۔ دوسری جانب لندن پولیس نے فلسطین ایکشن گروپ کے حامیوں کے خلاف اپنی سخت پالیسیوں کو جاری رکھتے ہوئے صہیونی حکومت کے جرائم کے خلاف احتجاج کرنے والے درجنوں شہریوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ برطانوی حکومت نے جب سے سول گروپ فلسطین ایکشن کو دہشت گرد تنظیموں کی فہرست میں شامل کیا ہے، تب سے یہ مسلسل تیسرا ہفتہ ہے کہ فلسطینی حامی مظاہرے کر کے اس اقدام کی مخالفت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں لندن پولیس نے سوشل نیٹ ورک ایکس پر اعلان کیا ہے کہ شہر کے وسط میں پارلیمنٹ اسکوائر پر اس کالعدم گروپ کی حمایت میں نکالی گئی احتجاجی ریلی اور مظاہرے میں 55 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اسکائی نیوز نے بھی ایک رپورٹ میں اعلان کیا ہے کہ مانچسٹر اور برسٹل سمیت دیگر شہروں میں بھی فلسطین ایکشن کی حمایت میں بڑے پیمانے پر احتجاجی ریلیاں نکالی گئیں۔ برطانوی حکومت کے نئے قانون کے مطابق اس گروپ کی رکنیت یا اس کے لیے علامتی حمایت کا اظہار کرنے پر 14 سال تک قید ہو سکتی ہے۔ برطانوی میڈیا نے بتایا ہے کہ یہ فیصلہ اسرائیل نواز لابیوں کے بڑھتے ہوئے دباؤ کے بعد کیا گیا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ کیئر اسٹارمر کی حکومت نے ایک بار پھر اسرائیل پر تنقید کرنے والے گروپوں کے خلاف سخت پالیسیاں اپنا کر اسرائیل سے اپنی وابستگی کا اظہار کیا ہے۔ معروف ہسپانوی اداکار جیویئر بارڈم نے دنیا والوں سے اپیل کی ہے کہ اسرائیل کے ہاتھوں فلسطینیوں کی نسل کشی میں شریک نہ ہوں۔ اسپین کے نوبل انعام یافتہ معروف اداکار جیویئر بارڈم نے غزہ کی ایک المناک ویڈیو شیئر کر کے اسرائیلی حملوں پر دنیا کی خاموشی کی مذمت کی ہے۔ جیویئر بارڈم حالیہ ہفتوں کے دوران ابلاغیاتی ذرائع کے ساتھ گفتگو میں بارہا غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی اور عورتوں نیز بچوں کے قتل عام کی بابت خبردار کر چکے ہیں۔ اسپین کے نوبل انعام یافتہ معروف اداکار جیویئر بارڈم نے فلم ایف ون کی پروموشن مہم کے دوران بارہا اپنے لباس پر فلسطین کی علامت لگا کر حاضرین کی توجہ غزہ کی صورتحال کی جانب مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ اسرائیلی جرائم پر خاموش نہیں رہیں اور فلسطینیوں کی نسل کشی پر مبنی اس کے جرم میں شریک نہ ہوں۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے حکومت سے کہا ہے کہ بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو ریلیف دی جائے۔ پاکستانی میڈیا ذرائع کے مطابق میاں نواز شریف نے حکومت کو یہ ہدایت مری میں پارٹی رہنماؤں کی ایک نشست میں کی ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس نشست میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف، وزیر اعلی پنجاب مریم نواز، شریف خاندان کے دیگر اہم افراد اور پارٹی کے سینئر رہنماؤں نے شرکت کی۔ میٹنگ میں ملک کے حالات، عوام کی مشکلات اور حکومت کی کارکردگی کا جائزہ لیا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف نے حکومت پنجاب کی کارکردگی کو قابل تعریف بتایا، لیکن اسی کے ساتھ کہا کہ مزید اقدامات کی ضرورت ہے۔ انہوں نے اس میٹنگ میں وفاقی حکومت کو ہدایت دی کہ بجلی کے بلوں اور پیٹرولیم مصنوعات میں عوام کو ریلیف دی جائے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان میں فوجی آپریشن میں 4 دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر ہے۔ پاکستانی فوج نے صوبہ بلوچستان کے علاقے قلات میں ایک آپریشن میں 4 تربیت یافتہ دہشت گردوں کی ہلاکت کی خبر دی ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے بتایا ہے کہ قلات میں دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع ملنے کے بعد آپریشن کیا گیا، جس کے دوران فائرنگ کے تبادلے میں 4 تربیت یافتہ دہشت گرد ہلاک ہو گئے۔ اس رپورٹ کے مطابق دہشت گردوں کے ٹھکانے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔ پاکستانی فوج نے ہلاک کیے جانے والے دہشت گردوں کا تعلق ہندوستان سے بتایا ہے۔ ہندوستان میں پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس سے پہلے آج اتوار کو دہلی میں کل جماعتی میٹنگ بلائی گئی۔ نئی دہلی سے ہمارے نمائندے کی رپورٹ کے مطابق میٹنگ کا مقصد پارلیمنٹ کا اجلاس چلانے میں اپوزیشن کا تعاون حاصل کرنا بتایا گیا ہے۔ کل جماعتی میٹنگ شروع ہونے سے پہلے پارلیمانی امور کے مرکزی وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ حکومت میٹنگ میں اپوزیشن رہنماؤں کی بات سنے گی اور مانسون سیشن چلانے کے حوالے سے ضروری فیصلے کیے جائیں گے۔ رپورٹ کے مطابق میٹنگ میں بھارتی جنتا پارٹی کی قیادت میں حکمران اتحاد کے رہنماؤں کے علاوہ کانگریس پارٹی کے گورو گوگوئی، پرمود تیواری اور جے رام رمیش، نیشنلسٹ پارٹی کی سپریا سولے اور عام آدمی پارٹی کے سنجے سنگھ سمیت اہم اپوزیشن رہنماؤں نے بھی میٹنگ میں شرکت کی۔ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کے تناظر میں حکومت کی اپیل پر کل جماعتی میٹنگ ایسی حالت میں ہوئی ہے کہ ہفتے کے روز کانگریس کی قیادت میں حزب اختلاف کے انڈیا اتحاد کی ورچوئل میٹنگ میں پہلگام دہشت گردانہ حملے، آپریشن سندور، جنگ بندی کے حوالے سے امریکی صدر ٹرمپ کے بیان، خارجہ پالیسی اور ملک میں اقلیتی طبقات، دلتوں اور پسماندہ نیز قبائلی طبقات اور خواتین کے خلاف مظالم کے مسائل اٹھانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ برازیل کے صدر نے خبردار کیا ہے کہ واشنگٹن دوسرے ممالک کے معاملات میں مداخلت نہ کرے، کیونکہ اس اقدام سے ممالک کی خود مختاری اور اقتدار اعلی کو نقصان پہنچتا ہے۔ برازیل کے موجودہ صدر لولا ڈی سلوا نے سابق صدر جیر بولسو نارو کے مقدمے کے بارے میں امریکی مداخلت کے جواب میں کہا کہ امریکہ کے مداخلت پسندانہ اقدامات دوسرے ممالک کی قومی خود مختاری کے اصولوں کے منافی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ایک ملک کی دوسرے ملک کے عدالتی نظام میں مداخلت ناقابل قبول ہے اور اس طرح کے اقدامات قوموں کے درمیان باہمی احترام اور قومی خود مختاری کے بنیادی اصولوں کو مجروح کرتے ہیں۔ اٹلی کی یونیورسٹی آف فلورنس نے صہیونی حکومت کے متعدد سائنسی اداروں کے ساتھ تعاون منقطع کر دیا ہے۔ اٹلی کی فلورنس یونیورسٹی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ اس نے یونیورسٹی کے 500 سے زیادہ فیکلٹی ممبران، عملے، محققین اور طلباء کی درخواست پر صہیونی حکومت کے متعدد تعلیمی اداروں کے ساتھ اپنا تعاون منقطع کر دیا ہے۔ یونیورسٹی آف فلورنس کے بیان میں کہا گیا ہے کہ یہ کارروائی تعلیمی بائیکاٹ کی صورت میں اور مقبوضہ فلسطینی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے خلاف احتجاج کے طور پر کیا جا رہا ہے۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں۔
سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے ہمارے ساتھی ہاشم علی سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات سننے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارا پتہ ہے urdu.sehar.tv.ir۔ ویب سائٹ میں آپ ریڈیو کے آپشن کو کلک کریں، لائیو آپشن کو کلک کریں اور تازہ ترین خبریں اور دیگر معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ اس کے علاوہ روزانہ نشر کیے جانے والے منتخب پروگرام بھی سائٹ پر پابندی کے ساتھ اپلوڈ کیے جاتے ہیں، سامعین ان سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں۔ سامعین، اب سے لے کر آخری پروگرام تک نشر ہونے والے ہمارے دیگر پروگراموں کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ اب سے کچھ ہی دیر بعد آپ سامعین نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرمائیں گے۔ نعت کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی پروگرام یادوں کے جھروکے پیش کیا جائے گا۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد سماعت فرمائیے گا پروگرام اسلام کی معرفت۔ پھر آپ سامعین خبروں کا تیسرا بلٹن سن سکیں گے، اور نشریات کا اختتام فرزند رسول حضرت امام علی ابن الحسین زین العابدین علیہ السلام کی شب شہادت کی مناسبت سے ہمارا خصوصی پروگرام ہوگا۔ سامعین یہ تو رہی ہماری دوسری مجلس میں شامل بعض پروگراموں کی تفصیل، اور پروگراموں میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتے چلیں کہ ماہ محرم الحرام کی 25ویں تاریخ کی شب ہے، اور یہ شب متعلق ہے حضرت امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت کے ساتھ۔ تو اس حوالے سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام بھی پیش کیا جائے گا۔ تو پروگرام کے اس حصے میں پہلے اپنے قلوب کو منور کرتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔
میں لب کشا نہیں ہوں، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی، یہ روشنی سی کیا ہے، خوشبو کہاں سے آئی۔